وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين على الخصوص على سيدنا محمد
وعلى
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على
سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه إننا يتذكر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. عالمین کے فضل و کرم سے ایک سال بعد دوبارہ آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور میں خود جو اپنے آپ کو ممبر کے حوالے سے، کتابت کے حوالے سے، ذاکری کے حوالے سے اپنے مکتب سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا. بہرحال آپ لوگوں کی یہ محبت ہے اور خدا کا فضل و کرم کہ انشاءاللہ اگلے کم از کم 10 دنوں تک آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معرفت قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے ان حضرات کے لیے سورہ فاتحہ کے جو واقعاً اس ممبر کی زیب و زینت ہے، خدا ان کے درجات کو عالی کرے. مصطفیٰ جوہر صاحب اور آبا جعفر صاحب، ایک سورہ فاتحہ ان کے ہماری اس گفتگو کے دوران جو چیزیں ہماری رہنمائی کرتی رہیں گی انشاءاللہ، اور جن کے سبب سے ہم اپنی خامیوں اور کمزوریوں پر قابو پا لیں گے، وہ یہی ہے کہ انسان جب جس حد تک اس کے لیے ممکن ہو قربتاً اللہ اور اخلاص کے ساتھ ایک عمل کو شروع کرے، اور اس عمل کے دوران جتنے بھی افراد اس میں انوالو ہیں، جتنے بھی افراد اس کے اندر شامل ہیں، وہ سب ایک دوسرے کے لیے خلوص اور محبت کے جذبے کو رکھتے ہیں کہ میں پوری کوشش یہ کروں کہ جس حد تک دیانت داری اور اخلاص میرے لیے ممکن ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے معرفت قرآن اور اہل بیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور آپ اسی جذبے کے ساتھ، اسی محبت کو رکھتے ہوئے ہمارے لیے دعا کریں، طلب اضافہ علم کریں، اور ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ کاوش خدا کے فضل و کرم سے کامیابی سے ہمکنار ہوگی، کیونکہ آئندہ جب ہم کچھ باتیں کریں گے اس میں ایک اہم ترین نقطہ جس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہی کہ دین عمل کے علاوہ اور کسی دوسری چیز کا نام ہے. علم دین حقیقتاً عمل، جب بھی آپ لفظ علم دین استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب حقیقتاً عمل ہوتا ہے. علم دین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تھیوریٹیکل مخالف، جس کا کوئی پریکٹیکل نہ ہو ایسی کوئی شے دین میں شامل ہی نہیں ہے. تو جتنی بھی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں یقیناً اس کا عملی پہلو اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا کریں کہ خدا ہمیں بقول مولانا امام زمان علیہ السلام کی دعا کہ واستعملنا بحسن الایمان، کہ ایمان کے حسن کو استعمال کرنے کی توفیق ہمیں نہ، یعنی احسن ایمان حسن ایمان کو مستعمل کرنے کی، ایمان حسین ہو اور وہ حسین ایمان عمل میں ڈل جائے، کہ خدا ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے. بہرحال یہ ہماری جو گفتگو ہے، پچھلا عشرہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جس حد تک مجھ عاجز بیان سے ممکن ہو سکا تھا، وہ تھا معرفت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. اور یقیناً یہ منبر، یہ مجالس، یہ عزاداری سب کا سب سید الشہداء علیہ السلام اور آپ کے مخلص ترین اصحاب و انصار و عوام کا صدقہ جاریہ، کہ جس کے ذریعے سے ہم جیسے افراد کے جو حقیقتاً دل کی نگاہوں سے اندھے ہیں، ہمارے دلوں کی نگاہیں کور ہیں، لیکن انہی ہستیوں کی نورانیت کی روشنی میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ابتدا بھی مولانا امام حسین علیہ السلام کے ذکر مبارک و شریف سے، اور انشاءاللہ جب خدا نے سلامتی کے ساتھ اس عشرے کو تمام کرنے کی توفیق دی تو اس وقت بھی میں امام علیہ السلام کے ذکر مبارک پر ہی بات تمام کروں. تو پچھلی دفعہ جب ہم نے بات کی تھی امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے، تو ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسی شخصیت کے نام سے نہ جانے اور پہچانے کہ جسے ایک مظلوم اور مجبور انسان کے طور پر پیش کیا جائے. بقول شہید مطہری کے انہوں نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا ہے کہ کربلا کے دو صفحے ہیں، ایک صفحہ تاریخ ہے اور ایک صفحہ نورانی ہے. صفحہ تاریخ میں آپ کو وہ انسان ملتے ہیں کہ جو گناہگار ہیں، ظالم ہیں، جنایتکار ہیں، بدکار ہیں اور خدا کے مبغوض انسان، یعنی یزید، شمر، عمر صاحب، اولی، اس قسم کے افراد. یہ کربلا کا سیاہ صفحہ، اور اس سیاہ صفحے کے نتیجے میں اس سیاہ صفحے کے دو پہلو، ایک پہلو یہ ہے کہ ہم ان افراد کے کردار کو پہچانیں کہ جنہوں نے آسان خدا پر دست درازی کی، ان کی حرمت کو حلال سمجھا، اور ان تمام کاموں سے، ان تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں اور دور کریں کہ جو ان سے سرزد ہو. جیسے وہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین عملی ہے، اگر ہم زبان سے امام حسین علیہ السلام کا نام لیں اور خدا نخواستہ عمل میں کہیں بھی کوئی اثر ان کے دشمنوں کا آ جائے تو پھر یہ امام حسین علیہ السلام کا نام لینا نہیں ہوا، بلکہ خدا محشور کس کے ساتھ کرے گا؟ جس سے ہمارا مزاج اور ہمارا کردار بنتا ہو، انسان محشور اس کے ساتھ ہوگا. تو ایک پہلو یہ ہے کہ ہمیں ان کے کردار سے براءت اختیار کرنا ہے، ہمیں ان کے مزاج، ان کی سوچ، ان کی فکر سے مکمل کاملا دوری اختیار کرنا ہے. اور اس سیاہ باغ کا ایک اور نتیجہ ہے، اور وہ ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے حرم کی مظلومیت، یہ بھی ان گناہگاروں اور جنایت کاروں کے عمل کا نتیجہ ہے. اس مظلومیت کی وجہ سے ہم روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، اس کی یاد مناتے ہیں، اس پر ہمیں ہم دل سوزی کے ساتھ ان مظالم کو یاد کرتے ہیں اور اس پہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. لیکن کربلا کا جو روشن باب ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے اعلیٰ ترین انسانی کردار کا باب ہے، ہمیں اس کو بھی فراموش نہیں کرنا. یعنی ہم جب مظلومیت اہل حرم کا تذکرہ کرتے ہیں، مظلومیت آل محمد پر گریا کرتے ہیں، تو یہ ان گناہگاروں کے بدفعلی کے نتیجے جو ستم روا، لیکن اصل میں خود امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا، امام حسین علیہ السلام نے کیا کردار پیش کیا، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کس طور سے رونما ہوئی 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک، کے دورانیہ میں، یہ کربلا کا نورانی پہلو ہے. ہم ایسے نہ بن جائیں کہ صرف اس کے سیاہ اور تاریک پہلو کو تو یاد رکھیں، اور جو اس کی نورانیت جو تاریکی سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے، کئی ہزار گنا زیادہ ہے، اس کو فراموش کر بیٹھے. یعنی ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت، آپ کی شخصیت، آپ کے کمالات، ان سب کو تذکرہ نہ کریں. تو میرے گفتگو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو پہچانیں، تاکہ کم از کم اپنے آپ کو ایسا بنا سکیں کہ امام علیہ السلام کی نظر عنایت و محبت ہم پر مبذول ہو، ہماری جانب متوجہ ہو. کہ ہم اپنے آپ کو شاید یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم بھی حبیب اور زہیر اور مسلم کی طرح امام علیہ السلام کے پیروکاروں میں ہو جائیں، اگرچہ کہ ہونا ایسے ہی چاہیے، لیکن کم از کم امام علیہ السلام کی شخصیت کی معرفت حاصل کر کے ان کی محبت اور ان کے لطف کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے قابل ہو جائیں. کہ اسی چیز کو کہا گیا ہے شفاعت اہل بیت. شفاعت آل محمد اس دنیا میں حاصل ہونا ہے. شفاعت آل محمد مرنے کے بعد نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی شفاعت حاصل نہیں ہوتی انسان کو. شفیع یعنی وہ جو آپ کے ساتھ آپ کا حامی اور حمایتی ہو، آپ کی مدد کرنے پر تیار ہو، آپ کی مشکلات کو حل کرنے پر آمادہ ہو، وہ آپ کا شفیع. شفاعت یا شفیع کو حاصل کرنا اس دنیا میں، اگر اس دنیا میں اہل بیت اور آل محمد کی شفاعت کو حاصل نہیں کر پائے تو مرنے کے بعد بھی کوئی شفاعت نہیں ہو. اس چیز کا نام شفاعت ہے کہ کم از کم امام علیہ السلام اپنے آپ سے تعلق رکھنے والوں میں ہمارے نام کو بھی شامل کریں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا کہ جب ہماری توجہ خود سیرت امام حسین علیہ السلام پر، جب ہم اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، جب ہم اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، یہ اس وقت میسر ہوگا. یہ صرف ان مظالم پر گریہ زاری کر کے حاصل نہیں ہوگا. یہ نبی شہید مطہری کے الفاظ میں کہ سیاہ باپ کو بھی زندہ رکھنا ہے، اس کے تذکرے کو بھی زندہ رکھنا ہے. کیوں زندہ رکھنا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ قیامت تک ہر ظالم کی مذمت ہوتی رہے، تاکہ تا قیامت مظلوم کی حمایت میں پرچم اور صدایں بلند ہوتی رہیں. لیکن کربلا کے نورانی باپ کو کسی صورت سے فراموش نہیں کرنا، کہ جو ہمارے لیے اعلیٰ ترین انسانی کردار تک پہنچنے کی اور آخرت کے بلند درجات کو حاصل کرنے کی اور تقرب الہی کی بلند منازل کو حاصل کرنے کے رستے کو کھولتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کہ سب سے خصوصی صفت جو آپ کی سامنے آتی ہے وہ ہے آپ کا نفس مطمئن اور راضیہ اور مرضیہ ہونا. یعنی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں جو صفات ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ کہ آپ کا نفس مطمئن ہے ان تمام سخت ترین حالات میں کہ جن کا برداشت کرنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں. اور کربلا کے اندر جو راوی ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب صبح عاشور کا وقت آیا اور شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو کچھ افراد یا اصحاب امام علیہ السلام کے جو موجود تھے ان پر حالت اضطراب طاری ہو رہی تھی، لیکن جب ہم امام حسین علیہ السلام اور ان کے مخصوص اصحاب کی طرف نظر کرتے ہیں تو حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کہ جیسے جیسے عاشور کا دن آگے بڑھتا جا رہا تھا امام علیہ السلام کے چہرے کی رونق میں اضافہ ہو رہا تھا، چہرے کی رونق میں اضافہ ہو رہا. یہ نفس مطمئن، یعنی ایک انسان کہ وہی مجھے یاد آتی ہے آغا جعفر صاحب بھی ایک مثال دیا کرتے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام جملہ خست برب الکعبہ ہے ضربت لگتے وقت، یا عاشور کے دن امام علیہ السلام کے چہرے کی رونق و نکھار میں اضافہ ہوتا جانا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک سرجن ایک بہت پیچیدہ آپریشن کر رہا ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ آپریشن اپنی کامیابی کے مراحل سے ہمکنار ہوتا ہے اس کے اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو بے اختیار کیا ہوتا ہے، میں کامیاب ہو گیا خدا کا. کیا ہے یہ عجیب مرحلہ. اور آپ یقین کیجئے اس بات پر کہ میں یہ جملہ انشاءاللہ غلط ہی کہہ رہا ہوں کہ انسان کے لیے اعلیٰ صفات کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ اولیاء خدا سے محبت اور ان کا تقرب، یعنی محبت عملی. اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دین میں کوئی بھی چیز تھیوریٹیکل نہیں ہے. یعنی آپ دین کی کوئی بھی بات جب کرتے ہیں، ایون توحید، انشاءاللہ اس کا بھی میں ذکر کروں گا کہ توحید بھی عین عملی ہے، آخرت عین عمل ہے. کہ جس چیز کو ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ توحید اور آخرت کا عقیدہ جب تک عمل میں نہیں ڈھلتا اس کی کوئی حیثیت نہیں. انسان زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا رہتا ہے لیکن زندگی بھر بت بتوں کی پرستش کرتا رہتا ہے. تو امام علیہ السلام کی زندگی کا، آپ کی سیرت طیبہ کا یہ ایک عجیب پہلو ہے کہ سخت ترین حالات میں مطمئن ہونا، زندگی کے آخری لمحے میں رضوان بقضائک و تسلیما لامرک مرضیہ، مرضیہ رضا پر میں خدا سے راضی، اور اس کے جواب میں خدا کی جانب سے صدا اور ندا کہ اے حسین ہم تم سے راضی، مرضیہ. پھر امام علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک اور پہلو جو بہت روشن، بہت شاندار پہلو، وہ ہے آپ کا قرآن کریم اور انبیاء ما سبق سے رابطہ بلا فصل، کہ جس سے 28 رجب سے لے کے خاص طور سے عاشورے کے دن تک، عصر عاشور تک، امام علیہ السلام نے قرآن کریم سے جس طریقے سے کلام فرمایا ہے اور انبیاء اولو العزم کی سیرت کی جس انداز سے پیروی کی ہے، وہ ایک انتہائی حسین باب ہے کی سیرت. کہ جب آپ مدینہ سے نکلتے ہیں 28 رجب یا 3 شعبان کو، تو اس وقت آپ کی زبان مبارک پر وہی آیت ہے کہ جس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے نکلنے کا تذکرہ ہے، خائفین یترقبوا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے مصر سے نکلے اور درجہ بدرجہ مراحل طے کرتے ہوئے کہ جس طریقے سے کہ امام حسین علیہ السلام مثل ابراہیم آتش کربلا میں آئے اور خدا نے اس آتش کو امام علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا. کبھی آپ نے شاید اس پر اس انداز سے غور نہیں کیا ہو کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کربلا کی آگ اہل حرم کے خیموں کو جلا گئی، نہیں ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ جملہ بھی شہید مطہری نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے قتل کیے جانے کے بعد، شہادت کے بعد، تن کے سر کے تن سے جدا ہو جانے کے بعد زیادہ زندہ ہو گئے. یعنی اپنی زندگی میں جو ان کی حیات کا مرحلہ تھا، اپنی شہادت کے بعد ان کی زندگی کی تابناکی اور درخشانی اور بڑھ گئی. کہ اب بنو میاں کے جو پہلے حسین جب زندہ تھے تو کسی نہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو روک پا رہے تھے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو وہ بنو میاں کی تباہی و بربادی کا سبب بنے. وہ ان کے امام حسین علیہ السلام کی وار کو، ان کی ضرب کو کسی طریقے سے برداشت نہیں کر سکے. تو یہ عجیب پہلو ہے امام حسین علیہ السلام کی سیرت کا کہ تمام انبیاء اولو العزم کی سیرت کی پیروی اور قرآن کریم سے ان آیات کی تلاوت کے جو انبیاء اولو العزم کے بارے میں قرآن میں ہیں ان کے حوالے سے ہیں. اور ایک اور بات جو میں نے خاص طور سے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے جملے، آپ کے کلمات، آپ کی احادیث، آپ کی دعائیں ایک خصوصی حلاوت اور لطافت رکھتی ہیں، اور اس میں سے کئی مثالیں آپ کی خدمت پہ عرض کی تھی، اور انشاءاللہ اس سال کی خدا نے توفیق دی تو ان کو آپ کے سامنے عرض کریں گے، جس میں بیان ترین، روشن ترین مثال ہمارے سامنے دعائیں عرفات ہیں، کہ جس کے جملے انتہائی حیرت انگیز اور بہت زیادہ پرلطف. اور کئی جملے میں نے آپ کو سنائے تھے، جن میں سے ایک جملہ خصوصیت سے دہرانا چاہتا ہوں، صرف دہرانا چاہتا ہوں کہ من حاول امرا بمعرفیت اللہ فہو اقوت لما یرجو واسرع لما یحذر، کہ جو اپنے کام کو معصیت خدا کی راہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے فہو اقوت لما یرجو، تو جس چیز کی امید لگائے ہوئے تھا وہ اس سے فوت ہو جائے گی. وَأَسْرَعُ لِمَا يَحْذَرُ، اور جس سے ڈرتا تھا وہ چیز انتہائی تیز رفتاری سے اس کی طرف آئے گی. کہ یہ ایک عجیب جملہ ہے پوری زندگی کے لیے ہمارے مشعلِ راہ. یہ ہمارے کچھ ابتدائیہ کلمات مولانا امام حسین علیہ السلام کی یاد سے، اور یہ کہ میں پچھلے سال جو میں نے بیان کیا تھا اس سے میں جڑ جاؤں کہ اسی دوران میں میں نے کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں ان افراد کے حوالے سے کہ جن کا قرآن کریم نے تعارف صاحبان عقل کے، عقل و دانش کے حوالے سے کرایا، اور ان کے لیے ایک عجیب لفظ استعمال کیا ہے اولو الالباب. انشاءاللہ کل اولو الالباب کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کریں. آج تھوڑا سا اپنے موضوع کے حوالے سے کچھ وضاحت کر دیں اور پھر امام حسین علیہ السلام اور کربلا کی طرف پڑھ لیں. جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا، اگر آپ اس کو بحیثیت عنوان دیکھنا چاہیں تو قرآن کریم میں عقل اور حکمت کی گہرائیاں. اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایک انسان جب کسی موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے تو وہ موضوع یا وہ ٹاپک ہمارے حالات سے ریلیونٹ بھی ہوتا ہے یا ہونا چاہیے. یعنی ہم اگر ایسی بات کرنا شروع کر دیں کہ جس کا ہم سے، ہماری زندگیوں سے، ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ بات نہ سننے میں اچھی لگے گی نہ کوئی دلچسپی برقرار ہوگی. تو آج کے دور میں ہماری موجودہ حالت کو خاص طور سے اہل اسلام اور اہل تشیع، ہماری حالت کو اس مملکت کے اندر دیکھنے کے بعد جس کمی کا سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نے اس راہ عقل و حکمت و دانائی کو ترک کر دیا جس کی فرمائش قرآن اور اہل بیت نے حد سے زیادہ ہم سے کی. کہ اس بات کو، اس فرمائش کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے اور قرآن کریم اور کلام معصومین کے حوالوں سے وہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ تاکہ آپ کے لیے یہ بات بطور یاد دہانی واضح تر ہو جائے کہ زندگی میں ہماری راہ کیا ہونا چاہیے کہ جس سے خدا اور پیغمبر اور آل پیغمبر ہم سے راضی ہیں. اور انشاءاللہ یہ بات جب ہم اپنی گفتگو کو تمام کر لیں گے تو آپ پر چھپی نہیں رہے گی کہ اہل بیت نے، پروردگار نے، رسول اکرم نے، قرآن کریم نے ہم سے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہا ہے کہ ہم عاقلانہ زندگی بسر کریں. عاقلانہ، اچھا اس لفظ کی بھی وضاحت کرنا ہے، تفصیل سے وضاحت کرنا ہے کہ عقل کسے کہتے ہیں، حکمت کسے کہتے ہیں، اولو الالباب کا کیا مطلب ہے. انشاءاللہ یہ وضاحتیں آگے چل کے آتی رہیں گی. تو ہمارے لیے یہ بات پوشیدہ نہیں، آپ اقوام عالم کا مطالعہ کریں، ان کے حالات کا مطالعہ کریں، کون سی اقوام اوپر آتی ہیں، کن اقوام کو دنیا کی حکمرانی نصیب ہوتی ہے، کیا وہ جو بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں، یا وہ افراد کہ جو اپنی زندگیوں میں عقل و دانائی کو اپنا رہنما بناتے ہیں. آپ ہمیشہ دیکھیں جیسے یونان، یونان کی تہذیب نے دنیا میں ترقی کی، یونان کا فلسفہ اور حکمت اس درجے پر تھا کہ خود آئمہ طاہرین اس کا ریفرنس دیا کرتے تھے اپنی باتوں میں. ارسطو اور افلاطون اور سقراط، ان کے ریفرنسز خود آئمہ کے کلام میں موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ فلسفہ اور حکمت کتنی قیمتی چیز ہے، یہ علم و دانائی اور عقل کتنی قیمتی شے ہے کہ امام علیہ السلام ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو بظاہر مسلمان نہیں. تو کسی بھی قوم کا عروج یا کسی کی قوم کا زوال حقیقتاً اس بات پر منحصر ہے کہ وہ عقل و دانائی کی راہ کو اپناتے ہیں یا جہل اور نادانی کے رستے کو اختیار کرتے ہیں. اور ایک بہت افسوسناک چبھتی ہوئی بات لیکن حقیقت وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان عقل اور حکمت کی راہ کو ترک کر دیتا ہے تو معاشرہ محض رسم و رواج کا ایک ملعوبہ اور مجموعہ بن کے رہ جاتا ہے. ان کے پاس کوئی سالڈ، کوئی مضبوط بنیاد، کوئی فکر، کوئی چیز نہیں ہوتی جس پر زندگی گزاری جائے. معاشرہ دلیل کی بنیاد پہ زندگی نہیں گزارتا، پھر صرف لوگوں کا ایک دوسرے سے فرمائش ہوتی ہے کہ یہ چیز کر لو، کیوں کر لو اس کا پتہ نہیں. اس کے مختلف ریزنز ہیں. اس لیے کہ یہ بات ہم نے کہیں سے سنی ہے, اس لیے کہ یہ بات ہمارے آبا و اجداد سے آ رہی ہے, اس لیے کہ یہ بات ہم سب مل کے اتنے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی معاشرہ دلیل کی بنیاد پر زندگی گزارنے کو ختم کر دیتا ہے. اگر ہم اپنی دانائی اور حکمت کو اپنا رہبر و رہنما نہ بنائیں, اور اسی طریقے سے نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے, فتنا و فساد. یعنی جب بھی آپ عقل کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں فتنا و فساد. کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ میری رسم درست ہے, دوسرا گروہ اس بات کی فرمائش کرتا ہے کہ جس رسم و رواج کے سلسلے کو میں لے کے چل رہا ہوں یہ درست ہے, تیسرا کہتا ہے کہ نہیں, جس عقیدے کو میں بیان کر رہا ہوں وہ صحیح. اور اس میں کلیش, اور کلیش کے نتیجے میں فتنا و فساد اور تباہی و برباد. لیکن دین ہمیں کس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے, دین ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے, وہ چیزیں ان رسوم و رواج, محض عقیدے یا محض بنی ہوئی بناوٹی باتوں سے بالا تر. مکتب تشیع کو یہ افتخار حاصل ہے کہ ابتدا سے, شروع سے ہمارے رہنماؤں نے, جن کے ہم پیروکار ہیں, انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو ہمیں سکھایا اور بتایا کہ کوئی بھی بات دلیل کے بغیر نہ قبول کرو اور نہ کہو. یعنی جو بات تم کسی کو بتانا چاہو اس کی بھی دلیل تمہارے پاس ہونا چاہیے, اور جسے تم بطور عقیدہ قبول کرو اس کی بھی دلیل تمہارے پاس ہونا چاہیے. یہ لفظ عقیدہ بذات خود بہت رہنما ہے. عقیدہ کہاں سے نکلا ہے؟ عقد سے. عقد کے معنی ہوتے ہیں گرہ کے, جیسا ہوتے ہیں نا عقد, عقد کے معنی گرہ لگانا. آپ نکاح کو عقد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دو انسانوں کے درمیان رشتے کی ایک گرہ بن جاتی ہے. تو عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں, وہ بلیفز کے جو آپ کے لیے مشکلات کی گرہ کو کھولیں, گرہ کشائی کریں. یا اس کو اگر دوسرے الفاظ میں سمجھنا چاہیں کہ جو آپ کے اور حقیقت کے رشتے کی یہ گرہ باندھ دیں, وہ چیز عقیدہ ہوتی. اور عقیدہ تشیع کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ عقیدہ بغیر دلیل کے آپ نہیں مان سکتے. اصول دین اور فروع دین, کہ اصول دین جو عقائد پر مبنی اور منحصر ہے, اس عقیدے کو بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جا سکتا. یعنی انسان کو اس قابل اور اس لائق ہونا چاہیے کہ اپنے عقیدے کے لیے دلیل کو بیان کر سکے. اسی اصول پر جو سب سے پہلی کتاب احادیث اور روایات کے مجموعے کے حوالے سے تشیع میں لکھی گئی, وہ آپ سے چھپی میں نہیں. کون سی کتاب ہے؟ کافی, اصول کافی اور روضہ کافی, محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ, کہ جنہوں نے احادیث کو جمع کیا اور جن کی مجموعی تعداد 16,199 احادیث تک پہنچتی. اس کتاب شریف کا پہلا باب جو انہوں نے رکھا وہ کتاب العقل والجہل, پہلا باب, پہلا چیپٹر. یعنی جہاں سے دین کی ابتدا ہوتی ہے, جو دین کی پہلی سیڑھی ہے, جو پہلا اسٹیپ ہے, وہ کیا ہے؟ عقل و جہل. کہ اگر انسان عاقل ہو اور جہالت سے اس کا دامن پاک ہو, تب دین کی باقی چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. یعنی دین انسان کے لیے عقل کے اور دانائی کے ہمراہ فائدے کی راہیں کھولتا ہے. ورنہ اگر عقل سے ہٹ کر انسان جہالت کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے لیے دین فائدہ مند نہیں ہوتا, جس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. کہ دین ہے لیکن وہ دین ہمیں فائدہ دینے کے قابل نہیں, دین ہمارے مسائل کو حل کرنے کے قابل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس دین میں سے آپ نے عقل کو نکال دیا. میں ایک یا دو روایتیں آپ کی خدمت میں کافی سے کتاب العقل والجہل سے عرض کروں, اور پھر کیونکہ یہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہے تو ایک دو جملے اسی اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کی آپ کی خدمت سناؤں. اصول کافی میں جناب یعقوب کلینی نے احادیث کی جو ترتیب رکھی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ابتدا میں جن احادیث کو نقل کیا ہے وہ ہیں کہ جو ان کے خیال میں معتبر ترین ہیں, اور پھر 2, 3, 4, 5, 6 جو احادیث کے نمبر ہیں یہ سند کے اعتبار سے تھوڑا سا ضعف آتا جاتا ہے ان کی تحقیق کے مطابق. پہلی حدیث ہے حدیث دوم، دوسری حدیث The Book of Reason and Ignorance، کتاب العقل والجہل، حدیث نمبر دو. اس کے راوی ہیں اسدا بن نباتا اور روایت کر رہے ہیں جناب امیر المؤمنین علیہ السلام. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حبت جبرائیل علی آدم، کہ جبرائیل آدم پر نازل ہوئے اور ان سے کہا یا آدم انی امرتو ان اخیرک واحدتا من ثلاث، اے آدم مجھے حکم دیا گیا ہے خدا کی طرف سے کہ میں آپ سے یہ بات کہوں، آپ کے سامنے یہ چیز رکھوں کہ تین میں سے آپ ایک چیز کو اختیار کر لیں. فاخترتها وضعت اثنتين، ایک کو اختیار کر لیں اور دو کو ودا کر دیں، چھوڑ دیں، ان کو واپس بھیج دیں. جناب آدم علیہ السلام نے جواب میں کہا یا جبرائیل وما الطلاق، اے جبرائیل وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا العقل والحیاء والدین، وہ تین چیزیں ہیں عقل، حیاء اور دین. فقال آدم، آدم نے جواب میں کہا انی قد اخترت العقل، میں عقل کو اختیار کرتا ہوں. اب آپ اس چیز کو محسوس کریں کہ جوہر آدمیت اگر مسخ نہ ہو جائے، اگر جوہر آدمیت مسخ نہ ہو جائے تو فطری طور پر عقل کا انتخاب کرتی ہے، عقل کی رائے، فطری طور پر. جواب آیا فقال جبرائیل للحیاء والدین، جبرائیل نے حیاء اور دین سے کہا ان فرافا و دعاکو، تم دونوں پیچھے ہٹ جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ. فقال، ان دونوں نے بیک زبان کہا یا جبرائیل اننا امرنا ان نکون مع العقل حیثک، اے جبرائیل ہمیں امر دیا گیا ہے، حکم خدا ہے ہمارے لیے کہ ہم عقل کی معیت میں رہیں جہاں بھی وہ ہو. معیت، مع، مع کے لفظ ساتھ ساتھ، برابر ساتھ. جب دو چیزیں اس طریقے سے چلتی ہیں تو ایک دوسرے کی معیت میں ہوتی ہیں. یعنی حیا اور دین کو حکم دیا گیا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں خدا کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ عقل کی معیت میں رہیں جہاں بھی وہ ہو. بس جبرائیل نے ان دونوں سے کہا فشحنکما وعرجا، انہوں نے جبرائیل نے کہا بس تمہاری یہی حالت ہے اور وہاں سے چلے. کیا چیز؟ عقل. عقل آدمیت کی پہچان، عقل آدمیت کی شناخت. اور اس روایت میں جو سب سے اہم نقطہ انسان کو حاصل ہوا ہے وہ یہ کہ دین عقل کی معیت میں ہے. یعنی اس کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ کہ جہاں پر عقل نہیں ہے وہاں پر دین نہیں ملے. یعنی جب یہ کہا گیا کہ جبرائیل نے حیا اور دین کو عقل سے جدا کرنا چاہا، عقل سے علیحدہ کرنا چاہا، تو ان دونوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ امر خدا ہے ہمارے لیے، امر خدا ہے کہ جہاں بھی عقل ہو ہم ہمیشہ اس کی معیت میں رہیں. تو اب آپ کو دین کہاں ملے گا، حیا کہاں ملے گی، عفت پاک بازی کہاں ملے گی؟ عقل کی معیت میں ملے گی. اور جو جگہ فاقد عقل ہے، محروم عقل ہے، وہاں پر آپ کو دین کے نام پر بہت ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن دین نہیں ملے گا. آٹھویں حدیث اسی بات کہ جس میں محمد ابن سلیمان دہلوی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے کسی شخص کے بارے میں کہ اس کے فلاں من عبادتہ و دینہ و قبلہ، کہ فلاں انسان جو ہے وہ اپنی عبادت میں، اپنی دینداری میں اور اپنے فضل میں، فضل کا مطلب ہے بہت ساری صفات، اضافی صفات، ان میں اس کی بہت خوبی ہے، بہت اچھا ہے. مثلا بہت عابد ہے، بہت عبادت گزار ہے، بہت دیندار ہے، ظاہری دیندار. امام علیہ السلام نے ایک جملہ بھی کہے بغیر فرمایا کیف عقلہ، تم مجھ سے اس کی دینداری کی تعریف کر رہے ہو لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی عقل کا معیار کیا ہے. اس شخص نے جواب دیا لا ادری، مجھے نہیں پتا. تو امام نے فرمایا کہ ان الثواب علی قدر العقل، یعنی عبادت کا مقصد حصول ثواب ہے، دینداری کا مقصد اگر حصول ثواب ہے تو یہ ثواب عقل کی مقدار کے مطابق ہوتا ہے. جنت کے درجات عقل کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں، ثواب بطور مقدار عقل ہیں اور جنت اور آخرت کے درجات معیار عقل کے مطابق. لیکن ابھی پھر وہی بات ہماری کشنا ہے کہ خود عقل کیسے کہتے ہیں. جب تک اس کی اچھے طریقے سے وضاحت نہیں ہوگی ان ساری باتوں کا کامل مطلب آپ پر واضح نہیں ہوگا. اس لیے یہاں پر انہیں کی روایات کا سلسلہ ابھی میں آیا تو قرآنی آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرتا. اب دو جملے اس حوالے سے جناب امام حسین علیہ السلام. یہ واقعہ بھی شاید میں عرض کر چکا ہوں لیکن اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ اس کو دہرانے کا دل چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک دن حرم میں تشریف فرماتے، حرم مکہ میں، کہ ایک مرد اعرابی، ایک بدو بظاہر، آپ کے قریب آیا اور آپ کی خدمت میں آ کے کہنے لگا کہ آپ کے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو اس حاجت کو ہر کس و ناقص کے سامنے لے کے نہ جائے کرو، بلکہ تم اپنی حاجت کو پیش کر سکتے ہو چار میں سے کسی ایک شخص کے سامنے: عرب شریف، سخی و جوان مرد، حافظ قرآن، یا وہ انسان جو خوشرو اور صاحب جمال، ان میں سے کسی کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کر سکتے ہو. اور یا ابا عبداللہ حسین، مجھے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان چاروں صفات میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، کہ آپ کا خاندان عرب سے زیادہ شریف اور عالی نسب خاندان کوئی نہیں ہے، اور حافظ قرآن کی کیا بات ہے، قرآن تو نازل ہی آپ کے گھر میں ہوا ہے. تو ان چاروں صفات پر بدرجہ عطا آپ پورا اترتے ہیں. یہ اسے کہا جاتا ہے حسن طلب. امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے اس شخص سے کہا کہ تیری حاجت کیا ہے. اس شخص نے زبان سے کچھ کہنے کے بجائے زمین پر لکھ دیا، مٹی پر، ریت پر لکھ دی کہ مجھے یہ کچھ چاہیے، یہ میری حاجت. اب یہاں پر جو امام علیہ السلام جملہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے ہمارے موضوع سے متعلق. اب امام نے فرمایا کہ میرے جد نے صرف یہی نہیں کہا کہ جب حاجت طلب کرنا ہو یا جب حاجت درپیش ہو تو ان چار میں سے کسی کے پاس چلے جاؤ، بلکہ میرے جد نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی سے نیکی کرنا ہو تو اس کی عقل اور معرفت کے مطابق نیکی کیا کرو. یعنی اگر تم کسی پر داد و دہش کرنا چاہتے ہو، کسی کو انعام دینا چاہتے ہو، کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، تو اس کی عقل و معرفت کے مطابق، اس کے معیار کے مطابق اس سے نیکی کرو. تو بس میں تجھ سے تین باتیں پوچھوں گا، میں تجھ سے تین سوال کروں گا، اگر تو نے تینوں کے جوابات درست دے دیے تو یہ تھیلی جو ابھی میرے سامنے رکھی ہے اور میرے لیے عراق سے آئی ہے یہ پوری تھیلی. اگر تو نے دو سوالات کے درست جوابات دیے تو اس میں سے دو تہائی پر تیرا، اور اگر تو نے ایک سوال کا صحیح جواب دیا تو اس میں سے ایک تہائی تیرے نام. اب یہاں پر عجیب انداز لطف و کرم دیکھیے کہ یہ نہیں فرماتے اگر کچھ بھی صحیح نہیں جواب دیا تو کیا کروں گا. خدا نے بھی یہ کیا قرآن کریم، کہا ہے جہنم 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 جہنم، لیکن جیسے اصحاب شمال کی تعداد نہیں بتائی، سابقون السابقون کی تعداد بتائی، اصحاب یمین کی تعداد بتائی، لیکن اصحاب شمال کی علامت بتائی، علامتیں بتائی، تعداد نہیں بتائی. یعنی جس طریقے سے رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر قرآن کریم میں گناہگاروں کے لیے در کو کھلا رکھا ہے، گنجائش کو وہاں رکھا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر تو نے ایک بھی درست جواب نہیں دیا تو کیا کروں گا. بہرحال اس نے کہا کہ للہ الامر، جو بھی ہے وہ خدا کے ہاتھ میں، پوچھئے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بتا انسان کے لیے بہترین عمل کون سا ہے. اس نے کہا رب پر ایمان لانا. بہترین عمل کیا ہے؟ رب پر ایمان لانا. اچھا کیونکہ یہ میں ایک فارسی ترجمہ سے عرض کر رہا ہوں, عربی اس کی میری نظر سے نہیں گزری, تو میں اسی کا ہی اردو ترجمہ قریب ترین کے, اس میں لفظ ہے ایمان با آفریدگار, اور آفریدگار کا جو قریب ترین ترجمہ ہے وہ رب, کہ رب پر ایمان لانا. پھر امام علیہ السلام پوچھتے ہیں اس سے کہ بتا کہ وہ کون سی شے ہے کہ جو انسان کو ہلاکت سے نجات دلانے والی. یہ سب کیا ہے؟ یہ عقل, یہ سب عقل, یہ عقل آئمہ ہے. وہ کون سی شے ہے کہ جو انسان کو ہلاکت سے نجات دلانے والی ہے؟ اس نے کہا اللہ پر اعتماد و توکل. اور ظاہر ہے کہ جب امام علیہ السلام آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جواب کو قبول کر رہے ہیں, کہ جب اس نے کہا کہ بہترین عمل رب پر ایمان, تو آپ نے اس کو قبول کیا. اور اگلا سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو ہلاکت سے نجات دیتی ہے؟ اس نے کہا خدا پر اعتماد اور توکل. اس جملے کی گہرائی کو آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں, ہلاکت سے نجات دیتی ہے. یعنی انسان جب معرض ہلاکت میں آ جائے, مصیبتیں اس پر چاروں طرف سے ٹوٹ رہی ہیں, چاروں طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہو, تو جو شے انسان کو اس ہلاکت سے باہر نکالتی ہے وہ توکل بخدا, خدا پر بھروسہ اور اعتماد اور اطمینان. پھر آپ نے تیسرا سوال کہ انسان کا زیور کیا ہے, انسان کی زینت کیا ہے, کیا چیز. اس نے جواب دیا وہ عقل, وہ دانش جو علم اور بردباری کے ساتھ. یعنی صاحب عقل و دانش اگر خود پسند ہو جائے, اگر لوگوں پر اپنے علم کا روب جمانے والا ہو جائے, تو یہ علم فساد اور آفت ہے, برکت نہیں. وہ عقل وہ دانش جو علم برداری کے ساتھ, یہ انسان کا بہترین زیور ہے, اس سے افضل اور کوئی چیز نہیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ میسر نہ ہو تو پھر. اس نے جواب دیا وہ دولت و ثروت جو عطا اور بخشش کے ساتھ. کہ جس طریقے سے علم بغیر خرچ کیے بیکار ہے, علم اگر خود پسندی اور تکبر کے ساتھ ہو تو فساد عذاب. اسی طریقے سے اگر دولت عطا و بخشش کے راہ سے ہٹ جائے, بخل اور خود غرضی کے رستے پر آ جائے, تو یہ دولت بھی معاشرے کا فساد و بربادی. کیونکہ اسی چیز کو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہو جائیں تو پوری امت صحیح, اور اگر یہ فاسد ہو جائیں تو پوری امت تباہ. وہ کون سے دو گروہ ہیں؟ العلماء والامراء. علماء درست ہو جائیں, صحیح راہ پر آ جائیں, امراء صحیح ہو جائیں, پوری امت صحیح ہو جائے. اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی نہ ہو, یعنی نہ عقل ہو نہ دولت ہو, یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ فقیری جو صبر اور خودداری کے ساتھ. اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز نہ ہو, اگر فقر ہو انسان کے پاس کچھ نہ ہو, تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر اور خودداری ہو, عزت نفس ہو. اور پھر امام نے فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو اس نے کہا پھر آسمان سے ایک آگ آئے اور اس انسان کو جلا کے ختم کر, پھر بیکار ہے. مقال امیر المومنین علیہ السلام کے کہ پھر باقی انسان جو ہے وہ خس و خاشاک کی بحث میں آتے ہیں کہ یا عالم ہے یا طالب علم ہے, اور اس کے علاوہ باقی انسان کیا ہے؟ خس و خاشاک کی بحث میں. یعنی بظاہر چلتے پھرتے اجسام ہیں لیکن ان کی قدر و قیمت کچھ نہیں. جب اس نے یہ بات کہی تو امام حسین علیہ السلام بے اختیار تبسم آپ کے لبوں پر آئے, اور آپ نے وہ تھیلی اٹھا کے پوری کی پوری اس کے حوالے کر دی. تو کیا چیز؟ علم. امام کیا فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت جب کسی کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی عقل اور معرفت کے معیار کو پہلے دیکھتے ہیں.
سبحان اللہ,
اس کی عقل اور اس کی معرفت کے معیار کو پہلے دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو دیتے ہیں.
سبحان اللہ.
وہی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کی محبتوں کو, ان کی عنایتوں کو سمیٹنا ہے تو عقل و معرفت, اور عقل عملی. پھر اس بات کو, اس جملے کو میں بار بار دہراتا ہوں کہ عقل عملی ہے، معرفت عملی ہے. اگر عمل سے ہٹ کر عقل و معرفت یا علم کی بات کریں تو وہ کچھ بھی نہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ وہ نتنگ، وہ صرف ایک حیولہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. دوسرا واقعہ جناب سید الشہداء علیہ السلام اپنی خلافت کے آخری دنوں میں معاویہ کا مدینے آنا جانا، حجاز آنا جانا بہت زیادہ بڑھ گیا. کس وجہ سے؟ کہ وہ یزید ملعون کی خلافت کی راہیں ہموار کرنے کے لیے جتنے اکابرین تھے ان کو زور یا زر کے ذریعے سے اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کر رہا. اور یہ بات اظہر من الشمس ہے، یہ بات یقینی ہے کہ سوائے امام حسین علیہ السلام کے ہر شخص یا اس دباؤ میں آ چکا تھا یا بک چکا تھا. یہ میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا امام علیہ السلام کے وہ کلمات کہ جو آپ نے مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے فرمائے ہیں اور جس میں آپ نے اپنی تنہائی اور اس بے وقتی کا تذکرہ کیا ہے کہ جس سے امت نے آپ کو دوچار کر دیا. بالکل وہی چیز ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تنہا ہوئے اور ان کے پیچھے فرعون کے کارندے تھے جس کی وجہ سے انہیں وہاں سے مصر کو چھوڑنا پڑا، بالکل وہی حالت امام حسین علیہ السلام، تنہا کر دیا تھا افراد، کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. تو معاویہ کا آنا جانا مدینے میں بڑھ گیا. ایک دن وہ اور اس کے افراد زیادہ تر، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں پر میٹنگ پلیسز جو تھی مکے میں مسجد الحرام اور مدینے کے اندر مسجد نبوی، کہ جہاں پر افراد بیٹھتے تھے، جمع ہوتے تھے اور مختلف باتیں کیا کرتے. تو ان لوگوں میں کہ جہاں پر معاویہ بھی تھا اور دوسرے افراد بھی تھے اور امام حسین علیہ السلام بھی تشریف فرمائے، وہاں پر بحث چھڑ گئی عقل کے متعلق. عقل کیا چیز ہے؟ عقل کی کتنی قسمیں ہیں؟ عقل کے کیا موارد ہیں؟ لوگ اپنی رائے مختلف انداز سے بیان کر رہے تھے. امام علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، لا یکمل العقل الا باتباع الحق، عقل کامل نہیں ہوتی مگر اتباع حق کے ساتھ. یعنی انسان اگر اپنی عقل کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اپنی عقل کو کامل کرنا چاہتا ہے، عقل سے وہ نتیجہ لینا چاہتا ہے کہ جس کے لیے خدا نے عقل کو خلق فرمایا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حق کی اتباع کرے. اس کے جواب میں معاویہ نے عجیب جملہ کہا. امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کے نتیجے میں معاویہ نے کہا کہ یا حسین، آپ کے قلب و ذہن میں تو اس چیز کے علاوہ اور کوئی چیز موجود ہی نہیں، آپ کے ذہن و قلب میں تو بس یہی باتیں ہمیشہ گھومتی رہتی ہیں. اب ایک جملہ میں اس کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دشمن ہمارے بارے میں کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ذہن میں اور جن کی زندگیوں میں عقل اور اتباع حق کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پائی جاتی. کہ اہل بیت کے دشمن بھی انہیں کس چیز سے یاد کرتے ہیں، کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ انہیں معاویہ کی جھلداہٹ کس بات پر ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو بھی بات کرتے ہیں وہ عقل و دانائی کی بات کرتے ہیں، معرفت کی بات کرتے ہیں، اتباع حق کی بات کرتے ہیں. اور جب بھی اسے کیوں تکلیف ہوئی جملے، اسے اس جملے سے کیوں تکلیف ہوئی؟ اس لیے کہ وہ افراد کو باطل کی اتباع پر جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور باطل پر مجتمع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی عقلوں کو پہلے بیدار کیا جائے. جب تک آپ لوگوں کی عقلوں کو خراب نہیں کریں گے، انہیں عاقل سے جاہل نہیں بنائیں گے. اس چیز کو بھی یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف بھی امام نے فرمائی ہے. میری عقل